لوگ یاد کرتے ہیں اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں, جیسے ابو جہل. ابو جہل چونکہ اس نے دشمنی میں حد کر دی, اس لیے جہل کی کنیت اس کے ساتھ قیامت تک لگ گئی. تو اسی طرح اچھائی اور برائی, یہ بھی بسا اوقات انسان کی شہرت کا سبب بنتا ہے اور بنتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کنیت ہے وہ اصل نام پہ حاوی ہو جاتی ہے, ابو بکر اور پھر الصدیق. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لقب ملتا ہے کسی کام کی وجہ سے, وہ لقب اس کا وجہ شہرت بن جاتا ہے. خالد ابن ولید کو سیف اللہ, اور عمر کو فاروق, اور ابو بکر کو الصدیق. تو یہ وہ تمام القاب ہیں جو ان کو ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کسی خاص ملک یا علاقے یا شہر میں مستقل رہنا, وہ اس کے نام کی نسبت بن جاتی ہے. ملکوں کی نسبت ہوتی ہے, اسی طرح علاقوں اور شہروں کی نسبت بھی ہوتی ہے. یہ جو نسبتیں ہیں, ان نسبتوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اگر یہ نسبتیں حلال اور خیر اور دین اور ہدایت اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہیں, اور اگر یہ نسبتیں کسی اور وجہ سے ہیں, گناہ کی وجہ سے یا تعصب پہ مبنی ہیں یا پھوٹ اور انتشار اور جھگڑے اور اختلاف کا سبب ہے, تو اللہ تعالی کے ہاں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے, بلکہ یہ باعث گناہ ہے. تو یہ دار قطنی اس محلے میں امام ابو الحسن علی بن عمر کا مستقل قیام و اس محلے کی طرف نسبت ہو گئی, اور اللہ تعالی کی طرف سے یعنی یہ انعام ہوا اس محلے میں رہنے والوں پر کہ تا قیامت جب بھی لوگ سنن دار قطنی کی حدیث پڑھیں گے اور اس پہ غور کرنا چاہیں گے کہ بھائی اس کتاب یا اس کتاب کے کہ ایک اچھے شخص کی وجہ سے پورے محلے اور علاقے کا نام اچھائی کے ساتھ تا قیامت یاد کیا جا رہا ہے. اس لیے اچھوں کی قدر کرو. اگر تمہارے خاندان میں, پڑوس میں, محلے میں, شہر میں اچھے لوگ ہیں تو ان کی قدر کرو کہ ان کی نسبت سے اللہ تعالی تجلیات اور رحمات کا نزول کرتا ہے. جب تہجد میں اٹھ کے وہ دعائیں کرتے ہیں اور جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کی وجہ سے تم کیا جانو کہ کتنے ایسے صالحین و متقین ہیں جن کے رات کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالی امت پر رحم کرتا ہے, اور ان کے رات کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی اہل محلہ اور اہل شہر اور اہل مدینہ یعنی اس پورے شہر اور علاقے والوں پر رحمت کرتا ہے. تو یہ امام دار قطنی ہے جن کی وجہ سے یہ محلہ قیامت تک یاد کیا جائے گا, اور نسبت بھی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جس سے اعلیٰ اور افضل کوئی عمل اور شغل اور فن ہے ہی نہیں کتاب اللہ کے بعد. انہوں نے یہ سنن دار قطنی کتاب میں 4790 کے قریب احادیث جمع کی ہیں, اور تقریباً جو ہمارے پاس سنن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے ترمذی ہے, ابو داؤد ہے, ابن ماجہ ہے, نسائی ہے, ان سب میں تقریباً 4000 کے لگ بھگ ہی احادیث ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مجموعہ ان مجموعے کے برابر ہے. اس میں کئی سو احادیث ان سے زیادہ ہیں کہ 4790 کے قریب احادیث اس سنن دار قطنی میں ہیں. اس حدیث کے راوی جو صحابی ہیں وہ ہیں ابو ثعلبہ. یہ ابو ثعلبہ یہ مشہور صحابی ہیں, اور یہ انہوں نے 40 کے قریب احادیث کو روایت کیا ہے. کہ بیعت رضوان, جن صحابہ نے سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر کے بعد بیعت رضوان کی تھی, ان میں یہ بھی تھے, اور 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ. یہ جو حدیث نمبر 30 ہے, یہ عبارت کے اعتبار سے تو 2 سطری حدیث ہے, اور جملوں کے اعتبار سے 3 جملوں پہ مشتمل ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها. پہلا جملہ, اللہ تعالی نے کچھ چیزیں فرض قرار دی اور فرض بنائی ہے ان کو کبھی بھی ضائع مت کرنا. دوسری بات, وحد حدوداً فلا تعتدوها, حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو پھلانگنا, ان حدوں سے تجاوز کرنا یہ منع ہے. اور تیسری چیز, وحرم اشیاء فلا تنتهکوها, کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کی حرمت کو کبھی پامال نہ کرنا. چوتھی بات ان تین سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ سکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها, فرائض اور حدود اور محرمات, یہ تین چیزیں. ان کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, اس لیے خاموشی اختیار نہیں کی گئی کہ اللہ تعالی معاذ اللہ بھول گئے تھے, بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ ان باتوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے, تم لوگوں پر رحمت کرتے ہو, اللہ بھولے نہیں ہیں لیکن تم لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے, تو تم زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو اور ان چیزوں کے بارے میں خواہ مخواہ سوالات نہ کرو اور ان چیزوں کے بارے میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مت الجھاؤ. یہ ہے اس حدیث کا لب لباب اور اصل مفہوم اور معنی. لیکن جو فرائض ہیں اور جو حدود ہیں اور جو محرمات ہیں اور جو جن سے سکوت اختیار کیا گیا, ہر ایک کا مستقل جو باب ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ گھنٹوں, ہفتوں, مہینوں, سالوں ان پر اگر بحث کی جائے اور گفتگو کی جائے تو شاید ایام اپنی کوتاہ دامنی کا اظہار کریں اور یہ موضوع پھر بھی مکمل نہ ہو. اس لیے کہ پورے دین کا دار و مدار, تمام دین کا دار و مدار یا تو فرائض اور واجبات پر ہے اور یا محرمات پر ہے اور یا حدود پر ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں چند جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. یہ جو مسائل ہیں فرائض کے, حرام کے اور واجبات کے, فقہ اور اصول فقہ جو فن اور موضوع ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا فرض ہونا, کسی عمل کا واجب ہونا یا کسی کام کا حرام ہونا یا کسی کام کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح اور صریح ہدایت کا یا حلال یا حرام ہونے کا ذکر نہ ملنا, اس کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے. تو قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں, جیسے اب یہ تین چار جملوں والی مشہور حدیث ہے, یہ الفاظ ان کی پہلی تقسیم یہ کی ہے کہ یہ الفاظ یا تو خاص ہیں اور یا عام ہیں, یا مشترک ہیں یا مقبول ہیں. یعنی یا یہ الفاظ ایسے ہیں کہ کسی کام یا کسی وقت یا کسی شخص یا کسی قبیلے یا کسی چیز کے لیے خاص ہے, یا جو آیت یا اس آیت میں جو مسئلہ ہے, یہ حدیث یا اس حدیث میں جو مسائل ہیں یہ عام ہیں, یا جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ مشترک ہے, سب اس میں برابر کے شریک ہیں, یا جو کچھ کہا گیا اس کی تاویل کی جائے گی, اس کی تاویل کی جائے گی تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. دوسری تقسیم الفاظ قرآن اور الفاظ احادیث کی یہ ہے کہ یا تو یہ لفظ اپنے حقیقی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اور یا یہ اپنے اصلی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر یہ حقیقی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے تو پھر آیا یہ عام حقیقت ہے یا خاص حقیقت ہے, اور آیا یہ حقیقت الگ ہے اور اس سے مجاز الگ ہے یا نہیں, کیونکہ ایک چیز حقیقت ہے اور ایک مجاز ہے. تیسری تقسیم اس کی پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مجاز ہے یہ صریح ہے یا کنایہ میں ہے, اب ان تمام مسائل کے بعد یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ یا یہ جملہ دلالت کر رہا ہے, یہ دلالت کر رہا ہے, یہ واضح کر رہا ہے, یہ بتا رہا ہے. اب یہ بتانا اور یہ دلالت کرنا, اس کی پھر آٹھ قسمیں ہیں. ظاہری, یہ ظاہر ہے, اور نص موجود ہے یا مفسر ہے یا محکم ہے یا خفی ہے یا مشکل ہے یا مجمل ہے یا متشابہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علم فقہ اور اصول فقہ کے بغیر قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا اور مسائل کو نکالنا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. قرآن اور حدیث میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و ارکعوا مع الراکعین, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یا ایھا الذین آمنوا, اسی طرح احادیث میں. لیکن اب کتب علیکم الصیام میں آپ جب روزہ رکھیں تو خیط ابیض اور خیط اسود, کالا دھاگا اور سفید دھاگا, تو کالا دھاگا اور سفید دھاگا یہ ہمارے اس دور میں دھاگے نہیں رکھے جا سکتے, بلکہ اس کا نعم البدل گھڑی ہے, اور گھڑی اس وقت کی تحدید کرتی ہے جس کو ہم سحری اور افطاری کہتے ہیں. اب یہ جو مسائل ہیں یہ ظاہر ہیں, ان کے لیے نص ہے, صریح ہے, پھر یہ محکم ہیں, حقیقی ہیں, مجازی ہیں, مشکل ہیں, مشترک ہیں, موعول ہیں, ان کے بارے میں فقہا نے کیا کہا ہے. پھر خود جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے, یہ چیز فرض ہے, نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, حج بیت اللہ فرض ہے. اب جب آپ نے یہ کہا کہ یہ فرض ہے تو آپ سے کوئی پوچھے کہ فرض کسے کہتے ہیں, فرض کی تعریف کیا ہے؟ اب فرض کی تعریف نہ تو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے نہ حدیث میں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس مسئلے کو مانیں گے اور صرف اس بات کو مانیں گے جو قرآن یا حدیث میں ہو, اس سے باہر کوئی بات بھی ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے, تو قرآن میں 6600 سے زیادہ آیات, کہیں یہ آیت نہیں ہے کہ فرض کی تعریف یہ ہے. ہاں یہ ہے کتبہ, کتبہ بمعنی فرضہ. اب یہ کتبہ بمعنی فرضہ کس نے کہا؟ مفسرین نے, علماء نے, محدثین نے, فقہا نے. فرض کی تعریف کسی بھی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے, بیان نہیں ہوئی, فرض اسے کہتے ہیں. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کا پڑھنا ضروری ہے, محدث کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے, مفسر کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے. جو مفسر جو محدث فقیہ نہیں ہے وہ فقہ کو نہیں مانتا, وہ فرض کی تعریف نہیں کر سکے گا. اس سے آپ پوچھئے کہ فرض کی تعریف کر کے بتاؤ قرآن کی کسی آیت سے یا کسی صریح حدیث سے, مرفوع حدیث سے. فرض کی دو قسمیں ہیں, فرض عین, فرض کفایہ. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ فرض کی دو قسمیں ہیں؟ یہ فقہا اور علماء نے احادیث ہی سے, فقہا یہاں دوسری اہم چیز یہ سمجھ لی جائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہا اور علماء نے یہ تمام تعریفیں باہر سے نکالی, اپنے ذہن سے گھڑی, نہیں. قرآن اور آیات, قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہی سے لی ہیں. لیکن وہ جو ہم نے بتایا کہ یہ اقسام ہیں, پہلی تقسیم, دوسری تقسیم, تیسری تقسیم, چوتھی تقسیم, وہیں سے لیا انہوں نے کہ فرض وہ ہے جو تواتر کے ساتھ اور دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو, اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. فرض کی تعریف یہ ہے جو دلیل قطعی سے, دلیل قطعی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اور اس میں جھوٹ کا احتمال بھی نہ ہو. تواتر کا معنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد سے لے کے آج تک امت نے اتفاق کیا ہے اس پر کہ یہ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے. اب یہ ایسا تواتر ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے. یہ نماز فرض ہے, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں, جھوٹ کا احتمال نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تواتر کا معنی ہم کہتے ہیں یہ چیز متواتر چلی آ رہی ہے نسلوں سے. تواتر کا معنی یہ ہے کہ عہد رسول اور عہد صحابہ سے لے کے آج تک امت کا ایسا اتفاق ہو گیا کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو گیا. فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, یہ تعریف فقہا اور علماء نے کی ہے. نص قرآن و سنت سے یعنی صریحاً ثابت ہو. پھر اس فرض کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے فرض عین, ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے کہ جس کا ہر مسلمان, عاقل بالغ مسلمان کے لیے اس کا کرنا ضروری ہو, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. فرض کفایہ یہ ہے کہ وہ فرض جو ہے تو فرض لیکن ہر ایک پر نہیں ہے, کہ اگر مسلمانوں کی جماعت یا محلے میں سے چند افراد اسے کر لیں تو سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے, جیسے نماز جنازہ. یہ فرض ہے, مسلمان کو جنازے کی نماز کے بغیر دفن نہیں کیا جائے گا, لیکن پورے محلے کے لیے, پوری امت کے لیے, پوری آبادی کے لیے جنازے کی نماز کا پڑھنا اس طرح فرض عین نہیں ہے جیسے پانچوں نمازوں کا پڑھنا فرض عین ہے. فرض عین کا معنی ہر فرد نے اسے کرنا ہے. فرض کفایہ یعنی کافی ہے چند ایک یا چند افراد اگر کر لے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. اور واجب فرض سے ایک درجہ کم ہے, تعریف میں فرق ہے, عمل میں فرق نہیں ہے. واجب اور فرض عملی اعتبار سے ایک ہے, صرف تعریف میں فرق ہے کہ واجب کی جو دلیل ہے وہ قطعی اگر نبی ہو, ظنی ہو, تب بھی وہ کافی ہو جائے گا. اور بعض علم امام مالک اور امام شافعی وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. واجب کا معنی بھی لازم اور فرض کا معنی بھی لازم, لیکن فرق صرف تعریف کا ہے یا اس کی پہچان کا ہے, اس کا جو حکم ہے یا اس پر جو عمل کرنا ہے وہ دونوں کا برابر ہے. جیسے فرض اسی طرح واجب. جیسے فرض کو بغیر کسی عذر کے انجام نہ دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے, اسی طرح واجب کو بھی بغیر عذر کے جان بوجھ کے انجام نہ دینے والا فاسق بن جاتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ انہوں نے فرمایا رحمت اللہ علیہم اجمعین, تو احناف اور حنابلہ ان کی رائے یہ ہے کہ فرض اور واجب میں تعریف کا ایک درجے کا فرق ہے لیکن عملی اعتبار سے دونوں ایک ہیں. شوافع اور مالکیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی ایک مثال ہمارے ہاں یہ ہے فرض اور واجب کی, کہ نماز کے دوران قرآن پاک کی چند آیات کا کہیں سے بھی پڑھنا فرض ہے, جس کو ہم کہتے ہیں قراءت. نماز میں قراءت فرض ہے. قراءت کا معنی قرآن پاک کی کسی بھی سورت, کسی بھی حصے سے تین یا تین سے زیادہ یا تین آیات کے برابر ایک بڑی آیت یا چند آیات کا پڑھنا یہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسری تقسیم یہ ہے کہ یہ تو فرض ہے لیکن واجب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ کو پڑھے گا اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اور قراءت کا کرنا فرض ہے. آگے جب چلے تو پھر ائمہ نے ان احادیث کو لیا, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صرف حدیث کو یوں سمجھ لینا کہ حدیث میں یوں آیا ہے اور اس حدیث کا ترجمہ آپ نے بیان کر دیا, یہ نہیں, بلکہ یہ جو دلالت ہے یہ ظاہر ہے, اس دلالت کو یعنی سورہ فاتحہ کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے, آیا امام کے لیے یا مقتدی کے لیے یا منفرد کے لیے یا امام کے پیچھے یا اکیلی نماز میں, اس کے لیے علماء کے پاس اور سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے. اب جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ یہ ظاہری دلیل ہے, یہ نص ہے, مفسر ہے, محکم ہے, تو یہ تمام مسائل ہیں. اب یہ جو آیا کہ لا صلاۃ وہ نماز نہیں ہو جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی, تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ لا کون سا لا ہے, اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی ریاض الصالحین میں کہ لا صلاۃ بحضرت الطعام, لا صلاۃ بحضرت الطعام, کھانا ٹیبل یا دسترخوان پہ لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی, اس میں بھی لا ہے اور یہاں بھی لا ہے. وہ لا 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 یہ بتا رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہاں لا کا مطلب ہے کھانا سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی. اب اگر ایک شخص کے سامنے کھانا ہے اور اس نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد نماز پڑھی تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. نماز نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کے کمال کے خلاف ہے. نماز کا جو کمال ہے وہ ہے خشوع خضوع. کھانا لگا ہوا ہے, آپ کا دل کھانے کی طرف جائے گا, نماز کے اندر دل حاضر نہیں ہوگا, اس لیے فرمائے کہ نماز نہیں ہوئی. یہ مطلب نہیں کہ نماز سرے سے ہوئی نہیں, بلکہ نماز کا کمال نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورہ فاتحہ اتنی افضلیت ہے, اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی سرے سے نماز نہیں ہوگی. اگر وہاں پر لا ہے تو یہاں پہ بھی تو لا ہے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان احادیث کو ترجیح دی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس لیے امام کے پیچھے ہوں اکیلے ہوں ہر حال میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث پر نظر ڈالی تو یہ فرمایا کہ جن رکعتوں میں امام بلند آواز سے قراءت پڑھے ان رکعتوں میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اور جن رکعتوں میں امام خاموش ہے ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لے. امام احمد بن حنبل نے تمام احادیث کو دیکھا, وہ احادیث جن میں سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنے کا حکم ہے, اور وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ من کان له امام فقراءت الامام له قراءة, یہ حدیث صحیح ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم امام کے پیچھے ہو تو امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ تم سب کی طرف سے کافی ہے, تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دور کے بڑے مشہور محدث ہیں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ وہ سلفی عالم ہے. انہوں نے بھی یہ فرمایا اور یہ لکھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی طرف سے کافی ہے, یہ حدیث صحیح ہے. امام احمد ابن حنبل نے دونوں رائے پیش کی. ایک رائے یہ ہے وہ امام شافعی کے ساتھ ہے کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. ایک رائے ان کی احناف کے ساتھ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پہ واجب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو لیا, جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے, جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرتا, امام سے غلطی ہو جائے, مقتدی سے نہیں ہوئی, پھر بھی امام کی وجہ سے مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کی کسی بھی حرکت کا اعتبار نہیں ہے, اصل اعتبار امام کا ہے, اس لیے مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. امام جو کچھ پڑھے خاموشی کے ساتھ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے وہ کافی. چاروں کے پاس صحیح احادیث سے دلیل ہے. امام غزالی نے بڑی عجیب بات کہی, ہمارے دین میں وسعت ہے, اس وسعت کو اگر ہم لے لیں ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. لیکن جہاں نفسانی خواہش آ جاتی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صرف یہ صحیح ہے, حدیث کو صرف میں ہی سمجھتا ہوں باقی کوئی نہیں سمجھتا, 1400 سال سے جو علماء فقہا بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, تابعی ہیں, ان کا تابعی ہونے پہ پوری امت کا اتفاق ہے, وہ حدیث کو نہیں سمجھتے تھے. 1400 سال کے بعد 2-4 کتابیں پڑھنے والے حدیث کو سمجھتے ہیں. لیکن وہ شخص نہیں سمجھتا جس نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا. اللہ اکبر, کیا بلند و بالا مقام. اس زمانے کو پایا جس زمانے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ 3 زمانے بہترین ہیں, میرا زمانہ, اس کے بعد والا, اس کے بعد والا. 3 بہترین زمانوں میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے, اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا سلسلہ چلا, اس میں امام محمد ہیں, ان سے علم حاصل کرنے والے ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام الشافعی. امام الشافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. تو امام غزالی نے فرمایا کہ ایک ہے تبلیغ, ایک ہے ترجیح. ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے ترجیح. تبلیغ کا معنی دین کی تبلیغ کرنا, ترجیح کا معنی کسی چیز کو ترجیح دینا, بہتر قرار دینا, افضل قرار دینا, اعلیٰ سمجھنا, افضل سمجھنا, زیادہ قوی سمجھنا, مضبوط سمجھنا, یہ ہے ترجیح. میں ان کو ان پہ ترجیح دیتا ہوں, دونوں میرے بھائی ہیں, دونوں کا مجھ پہ حق ہے, لیکن کوئی خاص وجہ ہے, اس کی وجہ سے میں ان کو ان پہ ترجیح دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کافر ہو گئے, یہ میرے دشمن ہو گئے, دونوں میرے حقدار ہیں, دونوں میرے بھائی ہیں, لیکن یہ ان سے میری رشتہ داری ہے یا کوئی اور وجہ ہے, اس لیے میں ان کو ان پہ ترجیح دے رہا ہوں. اس سے کیا برائی اور کیا فرق پڑا؟ امام غزالی نے فرمایا جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اسلام قبول کرو, مسلمان بنو. جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ حنفی بنو, شافعی بنو, سلفی بنو, فلاں بنو, نہیں, بلکہ مسلمان بنو, دین اسلام کو قبول کرو. یہ ہے تبلیغ. تبلیغ کسی شخص یا مسلک یا جماعت یا مذہب یا عقیدہ نہیں, بلکہ دین اسلام. ہوا سماکم المسلمین. اب ایک شخص مسلمان ہو گیا, اب وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے مسلمان جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرے گا. یہ ہے ترجیح. اگر وہ سعودی عرب میں ہے تو وہ حنبلی بن جائے گا, اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کو وہ دیکھتا ہے. تو یہ ترجیح ہے. ترجیح کا معنی کہ آپ نے کسی فقیہ یا کسی عالم یا کسی محدث کی کسی بات کو یا حدیث کو یا کسی عمل کو ترجیح دی, اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. بلکہ ایک بڑی مزے کی بات علماء نے یہ فرمائی کہ چاروں اماموں کا اور چاروں مسلکوں کا وجود میں آنا, اس میں یہ خیر ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت نے یہ چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ختم اور مردہ نہ ہونے پائے, چھوٹے سے چھوٹا اور کمزور سے کمزور عمل بھی زندہ رہے. اس لیے امام چار بن گئے کہ ہر ایک نے کوئی عمل لے لیا. یہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث بھی فضائل کے باب میں تو جائز ہے نا, اس پہ تو علماء کا اتفاق ہے. ضعیف حدیث کو آپ عقید, اگر ضعیف حدیث میں عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے یا ضعیف حدیث کی وجہ سے عقائد کے بگڑنے کا اندیشہ ہے تو مت بیان کریں. لیکن اگر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں فضیلت ہے, سبحان اللہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں, الحمد, فضائل والے باب میں ضعیف احادیث کو بیان کرنا تقریباً علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ہماری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ فضائل والے باب میں بھی احادیث ضعیفہ کو بیان نہ کیا جائے, لیکن علماء اور محدثین نے کہا ہے. تو ہر ایک کا عمل سنت کے مطابق ہے, ہر ایک عامل ہے سنت پر, اس لیے کسی کو آپ ملامت نہ کریں. آمین اگر زور سے کوئی کہتا ہے وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے, قابل ملامت نہیں ہے. آمین آہستہ کہنے والے یہ بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, یہ بھی قابل ملامت نہیں ہے. رفع دین کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, اور رفع دین نہ کرنا یہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. تو کرنے والوں کو بھی ملامت نہ کی جائے, نہ کرنے والوں کو بھی ملامت نہ کی جائے, یہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے, وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے. تو یہ ہے ترجیح اور وہ ہے تبلیغ. یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ بعض لوگوں کو چونکہ رزق اور تنخواہ اور ان کی روٹی ہی اسی میں ہے کہ وہ جھگڑے والی باتیں کریں, اس لیے اس قسم کے لوگوں سے آپ دور رہیں جو انتشار اور اختلاف کو ہوا دیتے ہیں, بلکہ اس چیز کو عام کیا جائے امت میں کہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو, آپس میں محبت ہو, اکرام ہو اور احترام ہو. تو یہاں ایک تو یہ بتایا کہ فرض اور واجب, پھر یہ جو اچھا یہ ہم بندوں کے اعمال ہیں, بندوں کے اعمال کی قسموں میں ایک قسم ہے فرض اور ایک ہے واجب. آٹھ قسموں پر ہمارے اعمال تقسیم ہیں. کتنی قسموں پر؟ آٹھ قسموں پر. بندوں کے اعمال آٹھ قسم کے ہیں, یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہیں اور یا یہ سنت ہیں اور یا یہ مستحب ہیں. تو یہ چار ہوئے, فرض, واجب, سنت, مستحب. پھر یا یہ اعمال حرام ہیں یا یہ حرام ہے, حرام کے بعد پھر یہ مکروہ ہے. مکروہ ایسے مکروہ ہے جو حرام کے قریب ہے یا ایسے مکروہ ہے جو حرام سے بہت دور ہے. اگر یہ کام مکروہ ہے اور حرام سے مشابہت رکھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے, اور اگر یہ مکروہ ہے اور حرام سے کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو فرض اور واجب اور سنت اور مستحب اور حرام اور مکروہ, تحریمی اور تنزیہی اور مباح, یہ آٹھ اعمال ہیں. انسان جو کام بھی کرتا ہے ان آٹھ میں سے کسی ایک میں سے ہوگا. یعنی ایک عام صفت تو یہ کہ وہ کام اچھا ہے یا برا ہے. اگر اچھا ہے تو پھر وہ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے. اگر وہ سنت ہے تو پھر اس کی تقسیم ہے کہ مؤقت یا غیر مؤقت, اور اگر وہ فرض ہے تو پھر وہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے, اور اگر وہ واجب ہے اسی طرح اگر وہ حرام ہے تو حرام ایک تو وہ کہ جو حرام نص اور صراحت کے ساتھ حرام حرام ہے, یا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی نص یا صراحت نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ مکروہ ہے, برا کام ہے. اچھا اب یہ مکروہ ہے تو اس کراہت کی شدت کیا ہے,
اس کراہت کی شدت کس درجے کی ہے یہ بھی فقہا اور علماء بتائیں گے. اس لیے ہم نے بار بار یہ بتایا کہ علماء اور اہل اللہ اور فقہا ان کی مجالس میں جا کے انسان علم حاصل کرے. صرف کتابوں کورسز سے انسان کی معلومات میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ باقاعدہ عالم نہیں بنتا. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں اکبر نے جو کہا. تو وہ اس لیے کہ مجلس میں بیٹھ کے صحبت میں بیٹھ کے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو بغیر صحبت کے سیکھنا اس کے لیے مشکل ناممکن ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں یہاں بتائیں. تو یہاں ہمیں یہ بتایا اس حدیث مبارکہ میں کہ اعمال بندوں کے 8 قسم کے ہیں اور یہاں 4 چیزیں بیان کی کہ دیکھیے ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها, جو فرائض ہیں ان کو ضائع نہیں مت کرو. فرض کو ضائع کرنے والا یہ اپنے آپ کو غضب الہی کا مستحق بنا دیتا ہے, اور فرض کا انکار کرنے والا اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے. کسی شخص نے بغیر تاویل کے قصدن عمدن کسی فرض کا یا واجب کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز فرض ہے, اور فرض وہ ہے اللہ نے اس کو فرض قرار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض علیکم صیام وسننت علیکم قیام, اللہ نے تم لوگوں پر رمضان المبارک کے دن کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے تم لوگوں کے لیے رات کے قیام کو سنت بنایا اور سنت قرار دیا. اور حرام کے بارے میں بھی فتویٰ دینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. کوئی اور شخص حلال اور حرام کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا. کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. البتہ فقہا نے جو بتایا کہ کراہت اگر شدت والی ہو تو وہ حرمت کے قریب چلی جاتی ہے. وحد حدودا فلا تعتدوها, حدیں مقرر کی, حدوں کی دو قسمیں ہیں. ایک حد وہ ہے جو سزاؤں پہ جاری ہوتی ہے. شراب پینے والے کے لیے شرعی حد یعنی شرعی سزا, زنا کرنے والے کے لیے شرعی سزا, جھوٹا بہتان لگانے والے قذف اس کی سزا, چوری کرنے والے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا, یہ شرعی حدود ہیں. حدود کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ تمہاری یہ حد ہے, یعنی حلال اور جائز کاموں اور چیزوں کے اندر تم نے رہنا ہے. حرام چیز پہ پڑھنے سے پہلے ایک اور مرحلہ آتا ہے جس کو شبہ کہتے ہیں. وہ حدیث بھی اسی کتاب میں ہم نے پڑھی کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح, ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری چیز ہے جو شبہ والی ہے, جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت کو علم نہیں ہے. چونکہ علم نہیں ہے اس لیے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, تو اب آپ اس کے قریب ہی نہ جائیں. شبہ والی چیز فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, جو شبہ والے کاموں میں پڑ جاتا ہے وہ حرام کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے کہ سرکاری چراگاہ سرکار نے اور حکومت نے وہاں نشان لگا دی ہے کہ یہ ممنوع علاقہ ہے, اگر آپ اپنے ریوڑ کو اور اپنی بھیڑ بکریوں کو وہاں چرنے کی اجازت دیں گے تو وہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ غلطی سے اس سرکاری چراگاہ کے اندر داخل نہ ہو جائیں جس کے ارد گرد جانا بھی منع ہے, اور یہ کہتا رہا کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے, یہ تو مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. ارے بھائی آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں, تمباکو چھوڑ دیں, یہ نسوار بیڑی یہ جو نشہ کسی بھی قسم کا چھوڑ دیں. کہتے ہیں یہ حرام تو نہیں ہے مکروہ ہے. اب یہ مکروہ ہے تو کتنے سال سے مکروہ ہے آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ کھلی چھٹی. مکروہ کا معنی بری چیز, تو یہ برا کام آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مکروہ کا معنی برا کام. تو برے کام کی کوئی آپ کے ہاں کوئی لمٹ ہے؟ ایک مہینہ آپ کریں گے, ایک سال کریں گے, ساری زندگی کریں گے؟ تو ساری زندگی آپ نے کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ برے کام کو برا نہیں سمجھتے. آج آپ یہ کام کر رہے ہیں, کل کسی کے ساتھ بیٹھ کے دل لگی میں بڑا کام بھی کر لیں, کیا بھروسہ آپ کو؟ لیکن جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ مکروہ ہے, لیکن مکروہ کا معنی بری بات ہے, آپ اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ بھائی بیٹا یہ بری بات ہے, بری بات کا مطلب یہ ہوتا ہے, اب اسے کیا پتا بیچارے کو یہ حرام ہے یا مکروہ ہے. بری بات یعنی اس لفظ سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کام کو میں چھوڑ دوں, اسی لیے آپ کہتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ برا بری بات اس کا مطلب وہ کرتا رہے, اور اگر وہ دوبارہ کرے گا آپ اس کو پھر سمجھائیں گے, اگر وہ بار بار کرے گا تو آپ اس کو سزا دیں گے. تو جب آپ اپنی اولاد کو صغیرہ اور معمولی گناہ کر لیتے, جو گناہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے, ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے, چھوٹے ہیں, ان کو سزا اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو, تو آپ کو کسی نے یہ چھوٹ دے دی کہ آپ بلا بھڑک اور دھڑلے سے آپ جو جی چاہے کر سکتے ہیں. تو بری چیز کا مطلب یہ کہ یہ مکروہ ہے. تو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں, اور سورہ بقرہ میں فرمایا فلا تعتدوها, ان سے تجاوز کرنا منع ہے, جو ان کو پار کرے گا تو خطرے والے علاقے میں داخل ہو جائے گا اور اپنے آپ کو غضب الہی کا مستحق بنا دے گا, اس لیے ان سے دور رہو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سفر میں ہے اور دور کہیں بانسری کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور فرمایا کہ پگھلا ہوا سیسا میرے کان میں ڈال دیا جائے, یا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں گانے بجانے کی آواز سنوں. احتیاط اتنی ہے. اور ہم نے گزشتہ درس میں, جمعے کے درس میں یہ بتایا کہ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے قاضی اور مفتی اور جج اور حکم اور ثالث اور فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا, ان کے بارے میں بتایا کہ دو فریقین اگر تمہارے پاس اپنا کیس لے کے آئیں, ایک کی طرف زیادہ مرتبہ دیکھا, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ اس کی طرف زیادہ مرتبہ کیوں دیکھا تھا, کیا رشتہ داری تھی اس سے, کیا تعلق تھا, کیوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے, اس کی طرف چار مرتبہ دیکھا, اس کی طرف چھ مرتبہ دیکھا, کیوں دو مرتبہ زیادہ دیکھنے کا حساب پیش کرو. فرمایا اگر سوال پوچھتے ہوئے اور فیصلہ کرتے ہوئے ایک سے نرم لہجے میں بات کی یا نارمل لہجے میں بات کی اور دوسرے سے بلند آواز سے بات کی, غیر ارادی طور پر بھی ایسا ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا قیامت. یہ تو عام لوگوں کے فیصلوں میں یہ بات ہے جن کا آپ پہ کوئی حق نہیں ہے, لیکن آپ کے والدین جن کا آپ پر حق ہے, آپ کی بیوی اور اولاد جن کا آپ پر حق ہے, ان کے ساتھ اگر جاتی کی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر کے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ جن کا حق نہیں بنتا ان کے بارے میں پکڑے گا آپ کو, جن کا حق بنتا ہے کہاں جائیں گے ان کے حقوق سے آپ؟ اگر ظلم اور زیادتی کی ہے اور عدل اور اعتدال نہیں کیا, تو حدیں اس لیے مقرر کی کہ انسان اپنے آپے میں رہے اور اپنے آپے سے باہر نہ نکلے. یہ حدیں نہ ہوتی تو ہر آدمی جو چاہے سو کرتا. دین اور شریعت یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے اور خود اپنے ذہن میں سوالات جو آتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے. دین اور شریعت کسی انسان کو بند نہیں کرتے, مقید نہیں کرتے, بلکہ محدود کرتے ہیں. بند کرنے میں اور محدود کرنے میں فرق ہے. مقید اور مسجون کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک جگہ بند کر دیا گیا کہ اس سے آپ نکل نہیں سکتے. اسلام نے مسلمانوں کو, مرد ہوں یا عورتیں, ان کو باہر سے لاک لگا کے کمرے کے اندر بند نہیں کیا, بلکہ پوری دنیا کے اندر کھلے عام گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی, بلکہ اللہ نے حکم دیا سیرو فی الارض, سیرو فی الارض. کرسچینٹی اور یہودیت, بائبل میں کہاں لکھا ہوا کہ سیرو فی الارض؟ آپ ان کو بتائیے کہ ہمارے دین میں جتنی وسعت ہے
جتنی آزادی اسلام میں ہے اتنی کسی بھی دین اور مذہب میں نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس زمین کے آخری کونے تک جا سکتے ہو تو جاؤ. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. مناکب کا معنی زمین کے آخری کونوں تک جاؤ. وکلوا من رزقہ, رزق تلاش کرو. لیکن یہ کبھی نہ بھولو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, جہاں بھی چلے جاؤ گے آخر میں آنا وہیں ہے. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. دین یہ کہتا ہے سیرو فی الارض. اسلام بند نہیں کرتا, پابند کرتا ہے. ایک ہے بند اور ایک ہے پا بند. بند سے پہلے پا لگا دو, بس یہ فرق. پا لگایا اسلام نے, تین حرف لگا دی, اس پہ اتنا ہنگامہ. دین نے یہ کہا کہ آپ کو ہم پابند کرتے ہیں, بند نہیں کیا. ایک ہے بند کرنا, ایک ہے پابند کرنا. تو دین نے پابند کیا, بند نہیں کیا. یہ پابندی کا معنی ہے حد مقرر کر دی. حد حدوداً فلا تعتدوها, حدیں مقرر کی, ان حدوں کے اندر رہو. یہ پابندی ہے. قید خانہ اور جیل یہ نہیں بنائی, بلکہ وحرم اشیاء فلا تنتهي, وحرم اشیاء فلا تنتهكوها. حرام چیزوں کی حرمت کو پامال نہ کرو, جو حرام ہے ان سے دور رہو. اس لیے کہ حرام کام کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. حرام سے دور رہو. اور آخر میں فرمایا سکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی, خاموشی ہے. تو جن کے بارے میں, جن کاموں کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صریح ہدایت یا دلالت نہیں ہے, اور فقہا نے بھی ان کے بارے میں, علماء نے کچھ نہیں کہا, ان کے بارے میں آپ بحث نہیں کریں. بلکہ جن کو چھوڑ دیا ان کو رہنے دیں, ان سے بحث نہ کریں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.